بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا کہنا ہے کہ پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ خدایا، تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا۔
سامعین ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ آل عمران کی 8ویں اور 9ویں آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے علی اصغر برومند۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں پیش کی جائیں گی، اور خبروں کے بعد سیاسی گفتگو ہوگی اور سیاسی تبصرہ بھی پروگرام کا حصہ رہے گا۔ اسی طرح پروگرام گرد و پیش کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، پھر تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے، اس کے بعد آپ سامعین عشرہ فجر کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد سامعین اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام سماعت فرمائیں گے آئینۂ صحافت، پھر پیش کیا جائے گا سامعین کا پسندیدہ و محبوب پروگرام بزم دوستاں، اور نشریات کا آخری پروگرام فارسی زبان سیکھنے والے شائقین کے لیے ان کا پسندیدہ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب، کچھ ہی لمحات بعد پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ابتدائی پروگرام میں ایران کی 42ویں انقلاب کی سالگرہ کا جشن جو ہے وہ منایا جا رہا ہے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 42ویں سالگرہ کے جشن کے آغاز کی مناسبت سے ہم اپنے تمام سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تو لیجئے پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے سماعت فرمائیے عالمی خبریں، پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کی وطن واپسی کی 42ویں سالگرہ کے موقع پر رہبر انقلاب اسلامی نے بانی انقلاب اسلامی کے مزار پر حاضری دی ہے اور پورے ملک میں عشر فجر کی تقریبات کا آغاز بھی ہو گیا ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے اسپیکر نے کہا ہے کہ امریکہ کی نئی حکومت اپنے معاہدوں پر عمل کرنے کے لیے پیش کی شرط رکھنے کے بجائے پابندیوں کو منسوخ کرنے کے لیے عملی اقدامات کی فکر کرے۔ ہندوستان میں کسانوں کی تحریک اور دہلی کی مختلف سرحدوں پر ان کا دھرنا بدستور جاری ہے، اور عراق کے ایک رکن پارلیمان نے شمالی عراق کے صوبے صلاح الدین میں داعش دہشت گرد گروہ کی حمایت کرنے پر امریکہ کو سخت متنبہ کیا ہے۔ لیجیے سامعین، اب سماعت فرمائیے خبروں کی تفصیل۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی وطن واپسی کی 42ویں سالگرہ کے موقع پر آج رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی۔ اسی کے ساتھ پورے ملک میں عشر فجر کی تقریبات کا آغاز بھی ہو گیا ہے۔ عشر فجر کی مناسبت سے رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے آج الصبا بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مرقد مطہر پر پہنچ کر فاتحہ خوانی کی اور نماز و دعا کے ساتھ ہی قرآن خوانی کر کے مسلم امہ کے عظیم رہبر اور اسلامی انقلاب کے بانی کو خراج تحسین پیش کیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے 7 تیر سن 1360 ہجری شمسی مطابق 28 جون 1981 عیسوی کو رونما ہونے والے سانحہ میں شہید ہونے والے عظیم رہنماؤں شہید آیت اللہ بہشتی، شہید رجائی اور شہید باہنر کی قبروں پر بھی فاتحہ خانی کی اور بارگاہ الہی میں ان شہدائے اسلام کے درجات کی بلندی کی دعا کی۔ اس کے بعد رہبر انقلاب اسلامی گلزار شہدا قبرستان پہنچے اور ایران و اسلام کے مدافعین کی ارواح طیبہ کے لیے فاتحہ خانی کی۔ اس کے ساتھ ہی عشر فجر کے آغاز کی مناسبت سے منعقدہ پروگرام صبح 9 بجے قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ شروع ہوا، جس کا سلسلہ انقلاب اسلامی کی کامیابی کی شان میں اشعار اور اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کے نغموں کے ساتھ جاری رہا۔ اس دوران حاضرین انقلابی نعرے لگاتے رہے اور انہوں نے بانی انقلاب اسلامی کے اہداف کے ساتھ تجدید عہد کیا۔ دریاسنا اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے عشر فجر کے آغاز کی مناسبت سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے صوبہ شمالی خراسان میں کمبائنڈ سائیکل پاور پلانٹ کے اسٹیم فیز اور 14 میگاواٹ اسمال اسکیل پاور پلانٹ سمیت کئی اہم پروجیکٹوں کا افتتاح کیا۔ صدر مملکت نے صوبہ کردستان میں کامیاران گندے پانی کی صفائی کے پروجیکٹ کا بھی افتتاح کیا۔ واضح رہے کہ 42 سال پہلے آج ہی کے دن بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ 15 سال کی جلا وطنی کے بعد ایران واپس آئے تھے، جہاں عوام نے آپ کا نہایت والہانہ اور پرجوش استقبال کیا تھا۔ آپ کے آنے کے 10 دن بعد یعنی 22 بہمن مطابق 11 فروری 1979 کو اسلامی انقلاب کامیابی سے ہمکنار ہو گیا تھا۔ اسی مناسبت سے ایران اور پوری دنیا میں عشر فجر کے نام سے 10 روزہ جشن منایا جاتا ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے اسپیکر نے کہا ہے کہ امریکہ کی نئی حکومت اپنے معاہدوں پر عمل کرنے کے لیے پیشگی شرط رکھنے کے بجائے پابندیوں کو منسوخ کرنے کے لیے عملی اقدامات کی فکر کرے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے پارلیمنٹ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے عوام اور دنیا بھر کے انصاف پسندوں کو عشر فجر کی مبارکباد پیش کی اور کہا کہ انقلاب اسلامی زندہ جاوید ہے اور مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ محمد قالیباف نے امریکہ کی نئی حکومت کے وزیر خارجہ کے بیانات پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اگر ایٹمی سمجھوتے میں یقین رکھتا ہے تو شرط و شروط رکھنے کے بجائے عملی طور پر اس کی پابندی کا ثبوت دے۔ پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا کہ ایٹمی سمجھوتے کا تجربہ ایرانی عوام کی آنکھوں کے سامنے ہے اور ایران کے عوام اتنے بھولے نہیں ہیں کہ دوبارہ نئے کھیل اور ادھار کے وعدے کے چکر میں آ جائیں۔ ہندوستان میں کسانوں کی تحریک اور دہلی کی مختلف سرحدوں پر ان کا دھرنا بدستور جاری ہے۔ ہندوستان میں دہلی کی سرحدوں پر کسانوں کا احتجاجی دھرنا بدستور جاری ہے اور اس دوران غازی پور سرحد پر آل انڈیا کسان یونین کے رہنما راکیش ٹکیت نے غازی پور سرحد پر اپنے خطاب میں اعلان کیا ہے کہ ان کا دھرنا تینوں کسان مخالف قوانین کی منسوخی تک جاری رہے گا۔ انہوں نے کسانوں کی تحریک کی خبریں عوام تک پہنچانے میں ہندوستانی میڈیا کے کردار کو قابل تعریف بتایا۔ انہوں نے 26 جنوری کے واقعے کو ایک بار پھر کسانوں کی تحریک کے خلاف ایک سازش قرار دیا۔ راکیش ٹکیت نے کہا کہ 26 جنوری کو جو کچھ ہوا وہ کسانوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے ایک سازش تھی جو ناکام ہو چکی ہے۔ انہوں نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے اپنی مکمل آمادگی کا اعلان بھی کیا۔ راکیش ٹکیت نے کہا کہ کسانوں کے حوصلے بدستور بلند ہیں لیکن حکومت کے ساتھ مسئلے کے حل کے لیے مذاکرات کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ جیش الہند نامی گروہ نے دہلی میں صہیونی حکومت کے سفارت خانے کے قریب دھماکہ کرنے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ جیش الہند نامی اس ہندوستانی گروہ نے دھمکی دی ہے کہ مقبوضہ فلسطین میں قدس کی غاصب حکومت کے جرائم کا سلسلہ جاری رہنے کی صورت میں ملک میں صہیونیوں کے سفارتی مراکز کو دوبارہ نشانہ بنایا جائے گا۔ اس دھماکے کے بعد دہلی میں صہیونی حکومت کے سفارت خانے کے اہلکاروں میں خوف و وحشت پھیل گئی، جبکہ ہندوستانی صدر، وزیر اعظم سمیت دیگر حکام سخت برہم ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ جمعے کو نئی دہلی میں صہیونی حکومت کے سفارت خانے کے قریب ایک بم دھماکہ ہوا تھا، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ہندوستان میں کورونا سے شفا یابی کی شرح میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ملک میں کورونا وائرس کی رفتار سست پڑ جانے کے بعد شفا یابی کی شرح 97% کے قریب پہنچ گئی ہے۔ ہندوستان کی وزارت صحت نے اتوار کی صبح اعلان کیا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 13,052 نئے مریضوں کا اندراج ہوا ہے، جس کے بعد کورونا سے متاثرین کی تعداد 1,07,46,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اس دوران ہندوستان کے مختلف علاقوں میں کورونا کے 13,965 مریض شفا یاب ہوئے ہیں، جس کے بعد کورونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 1,04,30,125 ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 127 کورونا کے مریض موت سے ہمکنار ہو گئے، جس کے بعد کورونا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 1,54,274 ہو گئی ہے۔ پاکستان کورونا کے پھیلاؤ کے لحاظ سے بدستور 30ویں نمبر پر چل رہا ہے۔ پاکستان کے قومی کورونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 1,599 نئے مریضوں اور 34 نئی اموات کا اندراج کیا گیا۔ اس دوران 1,822 کورونا کے مریض شفا یاب بھی ہوئے ہیں۔ پاکستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 33,182 ہے، جن میں سے 2,125 افراد کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ پاکستان میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 5,44,813 بتائی گئی ہے، جن میں سے 11,657 افراد انتقال کر چکے ہیں اور 4,99,974 افراد کورونا کو شکست دینے میں کامیاب رہے ہیں۔ اسپین کے ذرائع ابلاغ نے ایرانی دانشوروں کی تیار کردہ کورونا ویکسین کے کامیاب اور مؤثر واقع ہونے کی تعریف کی ہے۔ یورپ پریس نے اس سلسلے میں رپورٹ دی ہے کہ ایران نے اس بات کا یقین دلایا ہے کہ اس کی تیار کردہ کورونا ویکسین عام کورونا وائرس کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ مؤثر واقع ہونے کی توانائی رکھتی ہے، اور ہر طرح کے کورونا وائرس کو شکست دینے میں اس ویکسین کا نتیجہ مثبت آیا ہے۔ اسپین کے دیگر ذرائع ابلاغ نے بھی ایرانی کورونا ویکسین کے بارے میں اسی طرح کی رپورٹیں دی ہیں۔ عراق کے ایک رکن پارلیمان نے شمالی عراق کے صوبے صلاح الدین میں داعش دہشت گرد گروہ کی حمایت کرنے پر امریکہ کو سخت متنبہ کیا ہے۔ المعلومہ خبر رساں ایجنسی کے مطابق عراق کی پارلیمنٹ میں شمالی صوبے صلاح الدین کے نمائندے محمد البلداوی نے کہا ہے کہ صوبے صلاح الدین کے العلم علاقے میں عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے جوانوں پر داعش دہشت گرد گروہ کے وحشی عناصر کے حملے اور پھر طویل مدت تک جاری رہنے والی جھڑپوں سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ عراق کے شمالی صوبے صلاح الدین اور کرکوک، نیز المبار جیسے اس کے آس پاس کے صوبوں میں داعش دہشت گرد گروہ کے کافی تعداد میں عناصر موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موصول اطلاعات کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ اور اس کے انٹیلیجنس ادارے ان علاقوں میں داعش دہشت گرد گروہ کو منظم کرنے اور اس کی سرگرمیوں کو بڑھانے کے لیے اس کی مالی اور اسلحہ جاتی مدد کر رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
جی ہاں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی، اور اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس۔ ڈاکٹر راشد عباس، ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ، نوازش۔
ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ غاصب صہیونی حکومت جو ہے وہ مختلف بہانوں سے علاقے میں بدامنی کا اصلی ترین عامل ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی سالوں سے خود غاصب صہیونی حکومت کے اندر جو حکومت کی بدعنوانیاں ہیں, خاص طور پر نتنیاہو کی جو حکومت ہے اس کے خلاف جو کرپشن کے الزامات ہیں, اس میں ہر دن جو ہے وہ لوگ سڑکوں پر ہوتے ہیں اور اس حکومت کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود نتنیاہو جو ہیں وہ اندرونی سیاست کے بجائے بیرونی سیاست میں مثلا ایران کے خلاف پروپیگنڈے اور کسی طریقے سے بحران کھڑا کرنے کی اوپر انہوں نے اپنی توجہ جو ہے وہ مرکوز کر رکھی ہے. اس پوری صورتحال کو علاقائی سیاست کے تناظر میں, پالیسی کے تناظر میں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
خوب, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت آپ نے اشارہ کیا ہے, بالخصوص موجودہ حکومت جو غاصب صہیونی حکومت کی نتنیاہو کی حکومت ہے. اس سے پہلے بھی کرپشن کے اور بدعنوانی کے مختلف کیسز سامنے آتے رہے, لیکن نتنیاہو کے عنوان سے تین چار بڑے کیسز جو ہیں وہ باقاعدہ اس وقت کورٹ میں, یعنی اسرائیلی کورٹ میں زیر سماعت ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ کیسز کی نوعیت اس انداز کی ہے, جس انداز کی وہ کرپشن ہے, کہ وہ کسی بڑی سزا سے بچ نہیں سکتے. اب عمومی طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی ملک یا کوئی ملک کا حکمران داخلی دباؤ میں آتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی رائے عامہ کی توجہ کو بیرونی مسائل کی طرف مرکوز کر دیا جائے, اور کئی دنیا میں ایسی جنگیں ہوئی ہیں جو بنیادی طور پہ اس کا جو محرک تھا وہ داخلی اختلافات تھے. داخلی اختلافات کو ختم کرنے کے لیے یا اپنے اوپر آنے والے اس دباؤ کو کم کرنے کے لیے حکمران بعض دفعہ جنگیں چھیڑ دیتے ہیں, ہمسایہ ممالک سے جھڑپوں کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں, پوری قوم کی توجہ اس طرف چلی جاتی ہے اور وہ اصل جو معاملہ ہوتا ہے اس سے لوگ جو ہیں وہ ایک وقتی طور پہ صحیح لیکن
توجہ ہٹ جاتی ہے.
تو اسرائیل کے عنوان سے, غاصب اسرائیل کے عنوان سے اور نتنیاہو کے عنوان سے بھی, جہاں پہ یہ مسئلہ ہے کہ داخلی اس کے اس وقت شدید مشکلات ہیں اور مئی 2020 سے اس کے خلاف جو ہر ہفتے باقاعدگی سے اس کی بلڈنگ, اس کی رہائش گاہ کے سامنے اسرائیلی عوام جو ہیں وہ آتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, اس کو برا بھلا کہتے ہیں, اس کی حکومت پہ تنقید کرتے ہیں, اور یہ مظاہروں کا سلسلہ, یعنی آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ مئی سے شروع ہوا اور اب نیا سال بھی 2021 بھی شروع ہو گیا اور یہ سلسلہ جاری ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ چونکہ نتنیاہو کی کوشش ہے کہ وہ اقتدار میں قابض رہے, موجود رہے, چونکہ جب تک وہ اقتدار میں ہے تو عدالتیں اس کے خلاف کوئی بڑا کیس اس انداز سے سزا کے طور پہ جو ہے نا پیش نہیں کر سکتے. جب تک وہ اقتدار میں ہے تو اس کو بہرحال ایک استثناء ہے, تو اس کی یہ بھی کوشش ہے کہ وہ اقتدار سے دور نہ ہو, کیونکہ اقتدار سے دور ہوگا تو ممکن ہے کل عدالتیں اس کو جو ہے وہ کسی نہ کسی اس مسئلے میں الجھا دیں. اب نتنیاہو کے پاس دو راستے ہیں, یا تو وہ داخلی طور پہ اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لے کہ وہ دوبارہ انتخابات میں جیت جائے, جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تین دفعہ کے پارلیمانی انتخابات میں اسے اکثریت حاصل نہیں ہو سکی اور وہ اتحادی حکومت کے ساتھ, یا جسے کہتے ہیں وہ باری باری کر کے آدھا سیشن وہ گزاریں گے اور آدھا سیشن, اب بھی خبریں چل رہی ہیں کہ شاید ایک نیا الیکشن بھی غاصب صہیونی حکومت جو ہے وہ کرانے پہ مجبور ہو جائے. لیکن جس نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ایک تو یہ بات طے ہے کہ خطے کے اندر جو سامراجی طاقتوں کا ایک ایجنڈا رہا ہے ہمیشہ سے, وہ غاصب صہیونی حکومت کی حکومت اور اس کی اس ریاست کا, کہ جو ایک غاصب ریاست ہے, اس کا تحفظ ہے ایک ریاست کے عنوان سے. اب اس کے ساتھ اضافہ یہ ہو گیا کہ ٹرمپ کے دور حکومت میں چونکہ ٹرمپ اور نتنیاہو کے تعلقات بہت قریبی تھے, تو ایک یہ جائزہ پیش کیا جاتا تھا کہ اگر ٹرمپ حکومت میں رہتے ہیں تو نتنیاہو کو بہت زیادہ ایڈوانٹیج ملے گا, اور اسی ایڈوانٹیج سے وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے وہ اپنے اس کو آگے بڑھائے گا. اب یہ ہے کہ نتنیاہو بھی ایک لحاظ سے عالمی سیاست کے عنوان سے دیکھیں تو اس کا جو بڑا ایک سہارا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کی صورت میں اور اس کے داماد کوشنر کی صورت میں, وہ تقریباً وہ سہارا اس کا ختم ہو چکا ہے, اور جو ٹرمپ نے اس عرصے میں جو بھی غاصب صہیونی حکومت کے حق میں جو باتیں کی تھیں, اب وہ بھی لگتا ہے کہ ماضی کا حصہ بنتی جائیں گی, اور نئی حکومت اسی طرح جس سے ٹرمپ چاہ رہا تھا شاید اس طرح نہ ہو. البتہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ امریکہ کے اندر جو زائنسٹ لابی ہے وہ صہیونی حکومت کو فراموش نہیں کرے گی. وہ ممکن ہے نتنیاہو اس کی پہلی ترجیح نہ ہو, لیکن غاصب صہیونی حکومت کا تحفظ, اس کا ارتقاء, اس کی بقا, اس کو خطے کے اندر جو ہے وہ مضبوط کرنا, وہ تو امریکی حکومت کا بہرحال پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے, اور ایسے لگتا ہے کہ آئندہ بھی رہے گا. اب اس نے کیا کیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ نتنیاہو کو ٹرمپ کی حمایت تقریباً ختم ہو چکی ہے, تو اب اس نے ایک اور ایشو کو اٹھانے کی کوشش کی ہے, اور البتہ یہ پہلے بھی تھا کہ ایران سے دشمنی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, اور ہمیشہ اسرائیل اور اسرائیل پہ جو بھی حکمران رہے ہیں
ان کی پالیسیوں کا محور ایران دشمنی بن چکا ہے.
جیسے میں نے عرض کیا نا کہ جیسے سامراجی حکومتوں کی خواہش ہوتی ہے کہ خطے کے اندر اسرائیل کو تحفظ فراہم کیا جائے, اسی طرح غاصب صہیونی حکومت کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ خطے کے اندر ایران کے کردار کو جو ہے وہ مینیمائز کر دے یا ختم کر دے. اور اب چونکہ ایران ایک ملک کے عنوان سے خطے میں موجود نہیں ہے, ایک ریزسٹنس بلاک کے عنوان سے موجود ہے, تو اب ظاہر ہے اس کے لیے زیادہ خطرناک جو ہے وہ اس وقت ایران بن چکا ہے. تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو نتنیاہو آئے روز, اس کی کابینہ کے کچھ لوگ, اس کی جو کور کمیٹی کے لوگ ہیں, وہ ایران کے خلاف بیانات دیتے ہیں. ابھی بھی وہ چونکہ جو بائیڈن نیا اقتدار میں آیا ہے تو وہ اس پہ بار بار دباؤ ڈال رہے ہیں کہ یہ جو عالمی ایٹمی معاہدہ ہے امریکہ کو اس میں واپس نہیں آنا چاہیے, اور اگر واپس بھی آنا چاہیے تو کچھ شرائط کے ساتھ, اور ایران کا جو ایٹمی پروگرام ہے اس کے علاوہ جو اس کا میزائل کا پروگرام ہے یا خطے کے اندر اس کے جو اثر و رسوخ کی بات ہے, اس طرح کی چیزوں کو نئے مذاکرات میں شامل کر کے, یہ غاصب صہیونی حکومت ہو یا نتنیاہو ہو یا اس سے پہلے بھی ہوں, انہوں نے پوری کوشش کی اس ایٹمی معاہدے کے دوران بھی اور ایٹمی معاہدے سے امریکہ کے خارج ہونے کے بعد بھی, اور اب امریکہ کے دوبارہ واپس آنے کے ایک امکانات میں کہ کسی طریقے سے ایران کو کوئی فائدہ نہ پہنچے, چونکہ ایران کو فائدہ ایک ریزسٹنس بلاک کو فائدہ پہنچتا ہے, اور خطے میں ریزسٹنس بلاک کی مضبوطی جو ہے وہ کسی صورت میں بھی اسرائیل کو قبول نہیں.
بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب. اور سمین, اب ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ. سمن, یمن پر سعودی جارحیت کا سلسلہ ایسے عالم میں جاری ہے کہ کرونا جیسا موذی وائرس پوری شدت سے اپنے اثرات دکھا رہا ہے. ایسے عالم میں دنیا کی مختلف سماجی اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے یورپی ممالک پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا ہے کہ وہ جارے سعودی اتحاد کو ہتھیار دینے سے گریز کرے. اسی حوالے سے اٹلی کی حکومت نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو بم اور میزائل فروخت کرنے سے انکار کر دیا ہے. سعودی عرب نے 26 مارچ 2015 کی تاریخوں میں یمن پر جارحیت کا آغاز کیا. اس وقت سے لے کر اب تک یورپی ممالک نے اربوں ڈالر کی مالیت کا اسلحہ سعودی عرب اور اس کے اتحادی ممالک کو فروخت کیا ہے. یمن پر بیرونی جارحیت کا سلسلہ ایسے عالم میں جاری ہے کہ یمنی شہریوں کو جنگی حملوں کے ساتھ ساتھ کرونا سمیت دیگر وبائی امراض کا سامنا ہے. اقوام متحدہ نے بھی یمن میں بہت بڑے انسانی المیے کے وقوع پذیر ہونے کی تائید کی ہے. اس وقت برطانیہ, جرمنی, فرانس, اٹلی وہ ممالک ہیں جو سعودی عرب کو مختلف طرح کے جنگی ہتھیار فروخت کرنے میں پیش پیش رہے ہیں. امریکہ نے بھی سعودی عرب کے ساتھ اسلحے کی خرید و فروخت کے حوالے سے طویل مدتی معاہدے کر رکھے ہیں. امریکہ اور مختلف یورپی ممالک ایک طرف انسانی حقوق کے بلند و بانگ دعوے کر رہے ہیں تو دوسری طرف یمن میں انسانی حقوق کی پامالی میں سر فہرست ہیں. یورپی حکومتوں نے انسانی حقوق پر عمل درآمد کے تناظر میں اپنے ممالک میں کئی قوانین بھی مرتب کر رکھے ہیں, لیکن یمن کے مسئلے میں ان کا رویہ مکمل تضادات کا شکار ہے. فرانکفورٹ پیس انسٹیٹیوٹ نے حال ہی میں اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ یورپی یونین کو ہتھیاروں کی فروخت اور علاقائی امن و سلامتی کے لیے, بالخصوص سعودی عرب کو ہتھیار فروخت کرنے کے تعلق سے انسانی حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. انسانی حقوق کے اس ادارے نے یورپی یونین کے حالیہ اقدامات کو یورپی یونین کے معیارات سے متضاد قرار دیا. برطانوی پارلیمنٹ کی رکن محترمہ زہرا سلطانہ نے اس حوالے سے کہا ہے کہ حکومت برطانیہ اپنے آپ کو امن و انصاف کے محافظ کے طور پر پیش کرنا چاہتی ہے, لیکن جنگ یمن کے حوالے سے برطانیہ کی کارکردگی مضحکہ خیز ہے اور اسے ایک بے رحم اور ظالمانہ ستیفے سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. برطانوی رکن پارلیمنٹ کے بیان کے مطابق برطانیہ یمن کی جنگ میں برابر کا شریک ہے اور برطانوی حکومت یمن کو تباہی کے دہانے کی طرف دھکیل رہی ہے۔ سعودی عرب کو یمن کے خلاف ہتھیار فروخت کرنے میں یورپ سب سے آگے ہے، لیکن امریکہ نے بھی سعودی عرب کو بڑی مقدار میں اسلحہ فروخت کیا ہے۔ سمعین، یہ تھا ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ، اور اسی تبصرے کے ساتھ پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی اللہ کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا، دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی اللہ کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا۔ کب تک میرے آقا یہ زیست بسر ہوگی، بتلاؤ شب غم کی کس آن سحر ہوگی، اب رحم و کرم اپنا محبوب خدا کرنا، دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی اللہ کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا۔ ہم تو ہیں رہین غم اور ہجر کے مارے ہیں، جو کچھ بھی ہے لیکن ہم دیوانے تمہارے ہیں، مقبول دیوانوں کی سرکار دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی اللہ کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، اسلامی جمہوریہ ایران سمیت پوری دنیا میں عشر فجر کا آغاز ہو گیا ہے۔ ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 42ویں سالگرہ کا جشن شروع ہو چکا ہے، اور اسی مناسبت سے ہم اپنے سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر ہیں، گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کا پروگرام ماضی میں 12 بہمن 17 جمادی الثانی اور 31 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بارہ بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو 15 سال کی جلا وطنی کے بعد بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے ایران کی سرزمین پر قدم رکھا اور ایران کی بہادر و جانثار قوم نے آپ کا بے نظیر استقبال کیا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید ہی تاریخ کے کسی دور میں عوام نے کسی محبوب رہنما کا اس طرح استقبال کیا ہو۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے مہر آباد ایئرپورٹ پر مختصر تقریر میں قوم کا شکریہ ادا کیا اور انقلاب اسلامی کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے قبرستان بہشت زہرا تشریف لے گئے، جہاں انہوں نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ میں اس قوم کے تعاون اور حمایت سے حکومت قائم کروں گا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشت زہرا سے لوٹنے کے بعد تہران میں ایک معمولی سے گھر میں سکونت اختیار کی اور انقلاب اسلامی کی قیادت فرماتے رہے۔ سترہ جمادی الثانی سن 524 ہجری قمری کو معروف عرب شاعر اور ادیب بارئ بغدادی انتقال کر گئے۔ انتقال کے وقت ان کی عمر 81 برس تھی۔ علم نحو و لغت میں وہ اپنے زمانے کے بڑے علماء میں شمار ہوتے تھے۔ ان کی کتابوں اور تصانیف میں سے ان کا شعری مجموعہ آج بھی محفوظ ہے۔ اکتیس جنوری سن 1599 عیسوی کو ہندوستان میں پہلی ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کمپنی کے قیام کا حکم برطانیہ کی ملکہ الزبیتھ اول نے دیا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ یہ کمپنی اس زمانے میں بڑی سیاسی تبدیلیوں کا باعث بنی اور اس نے جنوبی ایشیا کے زرخیز علاقوں میں برطانوی سامراج کے تسلط کی بنیاد رکھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے قیام کے 250 سال بعد 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندوستان پر برطانیہ کے مکمل تسلط اور اثر و رسوخ کی وجہ سے سرزمین ہند بھی برطانیہ کا ایک حصہ شمار کی جانے لگی اور ملکہ وکٹوریا نے ہندوستان اور برطانیہ کی ملکہ کی حیثیت سے تاج پہنا۔ اس طرح ہندوستان پر انگریز سامراج کے سخت دور کا آغاز ہوا۔ اکتیس جنوری سن 1951 عیسوی کو اردو کے ایک معروف شاعر سیماب اکبر آبادی نے وفات پائی۔ ان کا اصل نام عاشق حسین تھا۔ وہ سن 1880 عیسوی میں اکبر آباد یا آگرے میں پیدا ہوئے۔ ایف اے میں تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا، جس کے باعث تعلیم ترک کرنی پڑی۔ 1898 میں انہوں نے داغ کی شاگردی اختیار کی اور دبستان دہلی سے وابستہ ہو گئے۔ 1921 میں سیماب اکبر آبادی نے تصنیف و تالیف کا ایک ادارہ قصر الادب کے نام سے قائم کیا، جس میں نو مشق شعراء کے کلام کی اصلاح کی جاتی تھی۔ سیماب اکبر آبادی قیام پاکستان کے بعد پاکستان چلے گئے اور کراچی میں سکونت اختیار کی۔ سیماب اکبر آبادی بقول خود 284 کتابوں کے مصنف تھے۔ انہوں نے قرآن مجید کا منظوم ترجمہ بھی کیا تھا، جو وحی منظوم کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ آج عالمی یوم جزام ہے۔ ہر سال جنوری کے آخری اتوار کو عالمی پیمانے پر یوم جزام منایا جاتا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد لوگوں میں موذی مرض جزام اور اس کی روک تھام کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا ہے۔ معاشروں میں جزام کے مریضوں کے ساتھ ہونے والے امتیازی سلوک کی روک تھام بھی یہ دن منانے کا ایک مقصد ہے۔ اس بیماری کی روک تھام کے اقدامات سے دنیا میں جزام کے مریضوں کی تعداد گھٹ کر 20 لاکھ رہ گئی ہے، لیکن اب بھی یہ بیماری بالکل ختم نہیں ہوئی ہے۔ جزام، جسے کوڑھ بھی کہا جاتا ہے، سب سے پرانی بیماریوں میں سے ایک ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ جسم پر کوئی بھی ہلکا سفید سرخی مائل دھبا نمودار ہو، جس میں چھونے کا احساس اور خارش نہ ہو، کئی ہفتے تک دھبا ختم نہ ہو، دوا وغیرہ کا اس پر اثر نہ ہو، بازوؤں اور ٹانگوں کی نسوں میں درد کا احساس ہو، تو فوری طور پر قریبی طبی مرکز سے رجوع کرنا چاہیے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، عشرِ فجر کی مناسبت سے خصوصی پروگرام سماعت فرمائیں۔ سامعین، عشر فجر کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی اور ناہید انوری کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج ہم اس سلسلے کا دوسرا پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ سامعین عشر فجر کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں،
اور اسی طرح میں ناہید انوری بھی عشر فجر کی مناسبت سے دل کی گہرائیوں سے بہت 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 مبارکباد آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہوں۔
قدم بڑھائے چلو جوانوں، قدم بڑھائے چلو جوانوں کہ منزلیں راہ تک رہی ہیں۔ اندھیری راتوں کی سلوٹوں سے سنہری صبحیں جھلک رہی ہیں،
سنہری صبحیں جھلک رہی ہیں، سنہری صبحیں جھلک رہی ہیں۔
سورج ابھر رہا ہے افق سے، سورج نزول انوار ہے زمین پر۔
اللہ اکبر خمینی رہبر، اللہ اکبر خمینی رہبر، اللہ اکبر خمینی رہبر، اللہ اکبر خمینی رہبر۔
سمیت بہت سے مفکرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ ماڈرنٹی نے انسان کو بہت سے تحائف سے نوازا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے انسان کی زندگی اور اس کے اخلاق پر بہت منفی اثرات بھی مرتب کیے ہیں، جن کی وجہ سے عصر حاضر کی انسان کو نئی اور پیچیدہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بعض مفکرین نے انسان کی مشکلات کو دو بڑی اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی قسم کی مشکلات انسان کا اپنی ذات اور اپنے خدا کے ساتھ ٹکراؤ کا نتیجہ ہے، اور دوسری قسم کی مشکلات معاشرے اور ارد گرد کی دنیا کے ساتھ انسان کے ٹکراؤ کا نتیجہ ہے۔ اپنی ذات اور اپنے خدا کے ساتھ ٹکراؤ کی بنا پر آج کا انسان شناخت کے بحران کا شکار ہو چکا ہے۔ آج اقلیت کے ناجائز تسلط کی وجہ سے انسان کے بعض پہلو مثلاً جذبات وغیرہ کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، اور عصر حاضر کا انسان عقل اور جذبات میں توازن برقرار نہیں رکھ سکا ہے۔ مادیت پرستی، ظاہری عیش و عشرت اور سماجی تعلقات میں منافع مد نظر رکھنے کی وجہ سے انسان شکاکیت کے دلدل میں پھنس چکا ہے۔ اس شکاکیت نے انسان کو خود سے بھی بیگانہ کر دیا ہے۔ افسوس کہ آج کا انسان روحانیت اور معنویت سے دور ہونے کے سبب اپنی ذات اور اپنے خدا کے ساتھ اپنا تعلق ٹھیک طرح سے برقرار نہیں کر سکا ہے، جس کے نتیجے میں وہ نہلزم کے بھنور میں پھنستا جا رہا ہے۔
جی ہاں سامعین، اسی طرح دوسری جانب معاشرے اور آس پاس کے ماحول کے ساتھ فرق کے تعلق میں عدم توازن کی وجہ سے عصر حاضر کے انسان کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے۔ نیچر سے انسان کے بہت زیادہ بہرہ مند ہونے کے باعث انسان کی زندگی عظیم خطرہ سے دوچار ہو چکی ہے۔ مختلف نسلوں کے درمیان پائے جانے والے فرق میں بہت اضافہ ہو چکا ہے، اور زندگی کے ایک اہم حصے کے طور پر گھرانہ زوال کا شکار ہو گیا ہے۔ تنوعی طلبی اور فضول خرچی نے انسان کی زندگی سے اعتدال کو نکال باہر کیا ہے اور اسے ایسا انسان بنا دیا ہے جو نہ تو اس ذات کے بارے میں سوچتا ہے جس نے اسے زندگی عطا کی ہے اور نہ اس جگہ کے بارے میں جہاں اسے لوٹ کر جانا ہے۔ اس صورتحال سے انسان کو نہ صرف آرام و سکون نہیں ملا ہے بلکہ ہر آئے دن اس کی نفسیاتی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے دنیا کے بہت سے ممالک میں جرم، طلاق، خودکشی اور ان جیسے دوسرے واقعات کی شرح مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ماڈرنیٹی نے عصر حاضر کے انسان کو نہ صرف خوشی و مسرت سے ہمکنار نہیں کیا ہے بلکہ اس کا نتیجہ زندگی سے بیزاری، افسردگی اور اضطراب کے سوا کچھ اور برآمد نہیں ہوا ہے۔ بہت سے مبصرین کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ میڈیکل، نفسیات اور سوشیالوجی جیسے علوم میں حیرت انگیز ترقی اور پیش رفت کے باوجود یہ علم انسان کی روحانی اور نفسیاتی مشکلات، آئیڈینٹی کرائسز یا شناخت کے بحران اور عدمیت پر کیوں قابو نہیں پا سکے ہیں، اور اس سے اہم سوال یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں کیا کرنا چاہیے۔
سامعین، اسلامی انقلاب نے متعدد مشکلات کے شکار عصر حاضر کے انسان کے سامنے زندگی کا ایک نیا اور اچھوتا راستہ کھولا ہے۔ اسلامی انقلاب نے معنویت اور روحانیت کا احیاء کیا، اسی وجہ سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو 20ویں صدی میں روحانیت اور معنویت کے احیاء کا علمبردار سمجھا جا سکتا ہے۔ آپ نے اپنی سیاسی جدوجہد اور اسلامی انقلاب کی بنیاد اسلام کو قرار دیا ہے۔ آپ اسلام کو ایک ایسا مکمل اور ہمگیر دین سمجھتے تھے جو انسان کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتا ہے۔ آپ کا خیال تھا کہ اسلام چونکہ آنے واحد میں عقل اور معنویت دونوں پر تاکید کرتا ہے، اس لیے یہ انسان کی زندگی کو منظم کرنے اور حکومت تشکیل دینے کے سلسلے میں دوسرے تمام مکاتب سے زیادہ مناسب ہے، کیونکہ اس دین کی تعلیمات انسان کو تاریکیوں سے نکال کر نور تک پہنچاتی ہے۔ آپ نے ایک مقام پر فرمایا ہے کہ اسلام انسان کی سعادت کا ضامن ہے، اسلام انسان کی تربیت کے لیے آیا ہے، اسلام اس لیے آیا ہے تاکہ انسانیت کو طاغوت کے برخلاف نور کی جانب لے جائے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ معاشرے کی سعادت کا راستہ اخلاق اور معنویت کی جانب روجان کو قرار دیتے ہیں، اور آپ کا اس بات پر ایمان تھا کہ مادی آسائش انسان کو سعادت سے ہمکنار نہیں کر سکتی۔ آپ نے فرمایا، ہمیں لوگوں کو اسلامی اخلاق اور مانوی امور کی جانب دعوت دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شاید بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مادی آسائش، بہت زیادہ بینک بیلنس، مال و دولت، زمینیں اور جائیداد انسان کو سعادت مند بنا سکتی ہیں، لیکن یہ غلط فہمی ہے جس میں انسان مبتلا ہوتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک انسانیت کی مشکل معنویت اور روحانیت کا فقدان ہے۔ آپ نے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ اسلام اور اسلامی انقلاب کا مقصد اسی روحانیت اور معنویت کا احیاء ہے۔ آپ نے اس بارے میں فرمایا، ہمیں اور ہماری قوم کو اس بات پر فخر ہے کہ وہ ایک ایسے مذہب کی پیرو ہے، قرآن کی پیرو ہے، جو مسلمانوں بلکہ سارے انسانوں کے درمیان اتحاد کی بات کرتا ہے، جس نے قبروں اور قبرستانوں سے نجات دلائی، اور جو انسان کے سب سے بڑے نجات دہندہ کے طور پر اس کے ہاتھ پاؤں، دل و دماغ پر پڑی ہر طرح کی زنجیروں کو توڑتا ہے، ایسی زنجیریں جو انسان کو تباہی و بربادی اور طاغوتیوں کی غلامی کی جانب کھینچ کر لے جاتی ہیں۔
جی ہاں سامعین، امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی صرف انفرادی زندگی میں ہی معنویت کا احیاء نہیں چاہتے تھے، بلکہ آپ کا نظریہ تھا کہ حکومت کی تشکیل اور حکام کی گفتار اور ان کے کردار سے بھی معنویت نظر آنی چاہیے، ورنہ حکومت طاغوتی ہوگی۔ بانی انقلاب اسلامی امام خمینی کے سیاسی افکار و نظریات کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پیش نظر حکومت در حقیقت عصر حاضر میں گم شدہ معنویت کا مزداخ تھی۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اسلامی انقلاب کے نتیجے میں دینی جمہوریت کی بنیاد پر ایک سیاسی نظام قائم کر کے ہر طرح کی آمریت اور سیاسی اور شہری آزادیوں کو محدود کرنے کی مخالفت کی، نیز لوٹ مار کرنے والی سامراجی طاقتوں کے خلاف واضح موقف اختیار کر کے حکومت کی تشکیل کا اصل مقصد انسانوں کی زندگی میں معنویت کے احیاء کو قرار دیا اور بارہا اسلام جمہوریہ کے حکام کو تاکید کی کہ مادیت پرستی اسلامی حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گی۔ امام خمینی نے معنویت اور اخلاق کے تکامل کے ساتھ ساتھ آزادی، خود مختاری، عدل، ترقی و پیش رفت اور تمدن وجود میں لانے کو انقلاب کا اصل پیغام قرار دیا۔ آپ اس بات کے قائل تھے کہ اخلاق اور معنویت سے آری ترقی اور پیش رفت طاغوتی نظام کی خصوصیت اور نقصان دہ ہے۔ آپ دنیا کی مظلوم اقوام اور آج کی دنیا میں عاجز انسانوں کے لیے اسلامی انقلاب کا اصل ثمرہ دین اور معنویت کی جانب ان کی دوبارہ بازگشت کو سمجھتے تھے اور اسے انفرادی، سماجی اور سیاسی میدانوں میں ضروری قرار دیتے تھے۔
سامعین، دلچسپ بات یہ ہے کہ مشل فوکو جیسے دانشور بھی اس جانب متوجہ ہوئے ہیں کہ اسلامی انقلاب کا اصلی مقصد معنویتی ہے۔ فوکو ماڈرنیٹی کے ناقد تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ماڈرنیٹی نے انسان کو اخلاقیات سے عاری کر دیا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور مشل فوکو دونوں نے ماڈرنیٹی اور اس کی اقدار کے آگے سوالیہ نشان لگا دیا ہے، اور دونوں ہی اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ نئی دنیا اخلاق اور معنویت سے تہی دامہ ہو گئی ہے، اور یہ چیز بجائے خود انسان کی بہت سی مشکلات کا سبب ہے۔ فوکو کے نزدیک دین اسلام نے ایران کے انقلابیوں کو ایسی طاقت عطا کی کہ وہ خالی ہاتھ جدید ترین ہتھیاروں سے لیس فوج کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے اور کامیابی حاصل کی۔ فوکو نے 20ویں صدی میں انسانیت کی مشکلات کا حل معنویت میں تلاش کیا، جس کا اسلامی انقلاب علم بردار ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی عشر فجر کی مناسبت سے ہمارا یہ سلسلے وار پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے،
خدا حافظ۔
ابھی آپ سامعین عشر فجر کا خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے. یہ نشریات آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت. السلام علیکم سامعین, پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کن اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے. روزنامہ وطن امروز نے لکھا ہے عشر فجر کی عیدی, ایرانی ویکسین برطانوی کورونا کو مکمل طور پر ختم کر سکتا ہے. روزنامہ جامع جم, ٹرمپ کی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کے بجائے بائیڈن نے زیادہ سے زیادہ شرط کی پالیسی اپنا لی. اور روزنامہ گارڈین نے سرخ لگائی کہ برطانوی کمپنیاں بریگزٹ کے بلوے کے بعد یورپ جانے کا سوچ رہی ہیں. اور اب کچھ اخبارات کی تفصیلات. روزنامہ کیہان کی تفصیلی خبر یہ ہے جس کا عنوان ہے ایران کا اسلامی انقلاب 42 سال کا ہو گیا, 7 امریکی صدر دفاع ہو گئے. آج ہجری شمسی سال کے 11ویں مہینے بہمن کی 12 تاریخ ہے. ملت ایران اپنے اسلامی انقلاب کی 42ویں سالگرہ منا رہی ہے, وہ بھی ایسے موقع پر جب اس کا ایک اور دشمن یعنی ٹرمپ بھی اپنے اسلاف کی طرح اسلامی جمہوریہ ایران کے وقار, اس کی عظمت اور استحکام کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا اور تاریخ کے کوڑے دان میں چلا گیا. امریکہ کے تمام صدور کارٹر سے لے کر اوباما تک امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بات پر متفق تھے کہ امریکہ اس انقلاب کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ عبارت امریکی ہفتہ وار جریدے ویکلی اسٹینڈرڈ کی ہے جس میں ایران کے اسلامی انقلاب کے مقابلے میں امریکی صدور کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا تھا. البتہ اس جریدے کے مالکین یہ لکھنا بھول گئے کہ یہ عبارت کبھی ایکسپائر نہیں ہوگی. اسلامی انقلاب کی تاریخ میں دکھا دیا کہ امریکہ کی ایران دشمنی میں تمام امریکی صدور نے یکساں پالیسی استعمال کی لیکن کبھی بھی ملت ایران کو اپنے فیصلے سے پسپا نہیں کر سکے. کل جب یہ انقلاب ایک نیا پودا تھا تو امریکہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا, اور آج اسلامی جمہوری ایران کے مضبوط درخت نے علاقے میں امریکہ کو ناکوں چنے چبوا دیے ہیں. اور اب رائلیوم کی یہ سرخی, کیا داعش ترابلس میں بھی سر اٹھائے گا؟ اس خبر تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں کہ ایک جانب لبنان کے شمالی شہر ترابلس میں غربت اور افلاس میں اضافہ ہو رہا ہے جو لبنان میں سیاسی عدم استحکام اور غیر ملکی مداخلت کا واضح نتیجہ, اور دوسری جانب کورونا نے صورتحال کو اور بھی بگاڑ دیا ہے. حکومت نے کورونا کی نئی لہر اور قسم کو روکنے کے لیے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا لیکن اس سے بڑھتی بے روزگاری سے عوام پریشان ہیں. شہر کی اشرافیہ اپنی دھڑے بندی میں مصروف ہے. ادھر سعودی حکام اور ترکی اپنی مداخلت پسند پالیسیاں جاری رکھتے ہوئے اس شہر میں خلفشار پیدا کر کے علوی سنی کھیل کھیل رہے ہیں جس کا مقصد اس شہر میں انتہا پسند تنظیموں بالخصوص داعش جیسے گروہوں کو ابھارنا قرار دیا جا رہا ہے. سعد حریری نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم ترابلس کو دوسرا قندھار بننے نہیں دیں گے, حالانکہ ان کے اپنے بھائی بہا حریری کو ترابلس جیسے تاریخی شہر کی ابتر صورتحال کا ذمہ دار بتایا گیا ہے. اور اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کچھ اہم سرخیوں پر. پہلے روزنامہ سیاست کی سرخی, پنجاب این جی او کا دعویٰ, لال قلعے پر تشدد کے بعد اب بھی 100 سے زائد کسان لاپتہ. ہندوستان ٹائمز نے سرخی لگائی کہ COVID-19 کے بعد ابھرتی نئی دنیا میں ہندوستان نے اہم کردار ادا کیا ہے, نریندر مودی. اور روزنامہ ڈان کی سرخی کہ پاکستان نے آسٹرا زینیکا ویکسین کے 17 ملین ڈوز اپنے نام کر لیے, چین سے ویکسین لینے کے لیے بھی تیار روانہ. اور اب کچھ تفصیلی خبریں. اور پہلے روزنامہ انقلاب کی تفصیلی خبر کہ دہلی میں کسانوں کے ٹریکٹر پریڈ کے دوران واقع حادثہ, بی جے پی کی سازش. تفصیل کچھ اس طرح سے کہ آل انڈیا کسان سبھا کی تریپورہ اکائی نے یوم جمہوریہ کے موقع پر کسانوں کی ٹریکٹر پریڈ کے دوران لال قلعے میں ہونے والے واقعے کو بھارتی جنتا پارٹی کی سازش قرار دیا ہے اور اسے کسانوں کی تحریک کو بدنام کرنے کے لیے کی گئی کاروائی بتایا ہے. کسان سبھا کی ریاستی سربراہ اور مارکسی کمیونسٹ پارٹی کے رہنما نے نامہ نگاروں سے بات چیت کے دوران ہفتے کو دعویٰ کیا کہ کسانوں کی تحریک پرام طریقے سے چل رہی تھی. انہوں نے الزام لگایا کہ صرف بی جے پی اور اس کی اہم تنظیم کسان مزدور مورچہ کے ذریعے تحریک کو ختم کرنے کے لیے کی گئی سازش ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ٹیکری بارڈر سے روہتک تک گئے تھے. اس دوران میلوں تک سڑکیں ٹریکٹروں سے بھری تھیں اور لوگ یوم جمہوریہ کی پریڈ کے لیے کافی پرجوش تھے. انہوں نے کہا کہ لوگوں کا جوش حیرت انگیز تھا، لیکن آخر میں سازش کی وجہ سے سب کچھ تباہ ہو گیا۔ روزنامہ نوائے وقت نے سرخی لگائی کہ ڈینیل پرل کیس میں امریکہ نے ملزم کی حوالگی کا مطالبہ نہیں کیا۔ نون لیگ کے دور میں پاکستان ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں شامل ہو گیا تھا شاہ محمود قریشی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ نے ڈینیل پرل کیس کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا ہے، لیکن انہوں نے ملزم کی حوالگی کا کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر خارجہ کہنا تھا کہ میں نے امریکی ہم منصب سے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ اس خطے میں امن استحکام ہو، اور ہماری ترجیح ہے کہ پاکستان کے معاشی مشکلات پر ہم غلبہ پائیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ہماری حکومت آنے سے پہلے مسلم لیگ نون کے دور میں پاکستان فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں شامل ہو گیا تھا، کیونکہ دنیا سمجھتی تھی کہ ہمیں منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے کے لیے جو اقدامات کرنے چاہیے تھے وہ ناکافی ہیں۔ ہماری حکومت نے آ کر اس پر ٹھوس اقدامات کیے اور 27 نکات پر پیش رفت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حکومت نے منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کو چیک کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے ہیں، اور اس میں دفتر خارجہ، وزارت خزانہ اور کے ایم ایف یو یونٹ کے ساتھ مل کر کوشش کرنا ہے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ان لعنتوں سے پاکستان کو چھٹکارا مل سکے۔ اور اب کچھ نیوز ایجنسیوں پر نظر ڈالتے ہیں، اور پہلے تسنیم نیوز ایجنسی کی یہ سرخی کہ میکرون غیر متعلق اور جلد بازی پر مبنی موقف نہ اپنائیں، ایران کے وزارت خارجہ ترجمان کا بیان۔ ایران کے وزارت خارجہ ترجمان سعید خطیب زادہ نے فرانس کے صدر کے حالیہ بیان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے انہیں تجویز دی کہ ایٹمی معاہدے کے سلسلے میں جلد بازی اور غیر سنجیدہ اقدامات اور بیانات سے پرہیز کریں۔ سعید خطیب زادہ نے کہا کہ ایٹمی معاہدہ ایک بین الاقوامی ڈیل ہے جسے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے قرارداد 22-31 کے ذریعے لازمی بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاہدے پر نئے سرے سے مذاکرات اور اس میں مزید فریقوں کو شامل کرنا ناممکن ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ فرانس کو اس معاملے کے بجائے خلیج فارس کے اطراف واقع عرب ممالک کو دیے گئے فرانسیسی اسلحے کی فکر کرنا چاہیے، جس کے ذریعے ہزاروں بے گناہ یمنی عوام کا قتل عام کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک فرانس، برطانیہ، امریکہ اور دوسرے ممالک اسلحے کی دوڑ ختم نہیں کرتے، تب تک علاقے میں امن و امان ناممکن ہے۔ یونائی نیوز نے سرخی لگائی، کل جماعتی میٹنگ میں اپوزیشن نے کسانوں کا مسئلہ اٹھایا۔ پارلیمنٹ میں بجٹ 2021-22 پیش کیے جانے سے پہلے اجلاس کو احسن طریقے سے چلانے کے لیے تمام جماعتوں کے تعاون کے لیے حکومت نے آج کل جماعتی میٹنگ بلائی، جس میں کانگریس سمیت کئی اپوزیشن جماعتوں کے لیڈر شامل ہوئے اور جلد از جلد کسانوں کا معاملہ حل کرنے کی حکومت سے درخواست کی۔ اپوزیشن جماعتوں نے حکومت دو مہینے سے زیادہ وقت سے جاری کسان تحریک کو ختم کرنے کے لیے حکومت سے ان سے بات چیت کرنے کی درخواست کی، اور کہا کہ جب تک کسان سڑکوں پر ہے تب تک کسی بھی جماعت کے لیے پارلیمنٹ کے اجلاس میں احسن طریقے سے کام کاج کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئین صحافت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ ابھی آپ سامعین پروگرام آئین صحافت سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں، اور سامعین اس مرحلے میں آپ پہلے سماعت فرمائیں گے پروگرام بزم دوستاں، جس میں آپ کے خطوط اور ان کے جوابات دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ پروگرام سماعت فرمائیں گے ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا آئیے فارسی سیکھیے۔ تو لیجیے پہلے سماعت فرمائیے پروگرام بزم دوستاں، اور اپنے میزبان طہٰ شمیم کو اس وقت کی نشریات سے یہیں پر اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین ہمیں امید ہے کہ آپ جہاں کے بھی ہوں گے صحت و سلامتی کے ساتھ ہوں گے، اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز بھی ہو رہے ہوں گے۔ پروگرام بزم دوستاں آپ کا اپنا پروگرام ہے، اور اس میں ہم خطوط اور پیغامات شامل کرتے ہیں اور آپ کے خطوط سے اپنی بزم کو سجاتے ہیں۔ بہرحال حسین تقوی صاحب، ہم یہاں پر چاہیں کہ آپ بھی جو ہے وہ سامعین سے جو ہے وہ الگ سے لے کر لیں۔
جی ہاں بالکل، یہ وہ ابتدائی پروگرام میں ہمارا یہ دستور ہے کہ ہم مختصر سی گفتگو کرتے ہیں سامعین سے، جس سے ہم اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سامعین کی دلجوئی بھی ہوتی ہے اور ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے۔ ہماری ہمیشہ سے یہی خواہش و تمنا و دعا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری ہو ساری
انشاءاللہ۔
ساتھ ہی ساتھ جب سے طہٰ شمیم یہ کرونا وائرس آیا ہے، پروگرام بزم دوستہ میں ہم اپنے تمام سامعین دوستوں کو ایک مختصر سا پیغام دیتے ہیں اور وہ پیغام صحت و سلامتی کے حوالے سے ہے، کیونکہ بزم دوستہ کو ہم ایک کنبے کی معنی سمجھتے ہیں جس میں تمام سامعین جو ہیں وہ گھر کے افراد کی طرح ہیں۔ جس طرح انسان اپنے گھر کے افراد کی حفاظت کے لیے تدابیر اختیار کرتا ہے، ہم سامعین سے بھی اسی طریقے کا رویہ اختیار کرتے ہیں اور سب سے یہ کہیں گے کہ کرونا کے اس دور میں احتیاط رکھیں، ماسک لگائیں، ہاتھوں کو مستقل پابندی کے ساتھ دھوئیں، سماجی فاصلے کی رعایت کریں اور ڈاکٹروں کے طبی مشورے پر عمل کریں اور اسی کے ذریعے سے ہم کرونا وائرس کو شکست دے سکتے ہیں۔ امید ہے ہمارے تمام سامعین دوست ہماری ان ہدایات پر عمل ضرور کریں گے اور اپنی زندگیاں بھی محفوظ بنائیں گے اور اپنے اطراف میں رہنے والوں کی زندگیوں کو بھی محفوظ بنائیں گے۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔
صندوقی صاحب، پروگرام میں سامن کے خطوط ہم شامل کرنے جا رہے ہیں اور یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے صدر مقام لکھنؤ سے نواب اصغر علی خان صاحب نے۔ سلام اور تسلیمات کے بعد لکھتے ہیں کہ سردی نے اب ہمیں لحاف اور بستر تک محدود کر دیا ہے۔ شدید سردی میں ہمارے مہمان خانے میں دوستوں کی آمد و رفت بہت کم ہو جاتی ہے اور ویسے بھی 60 سال کے بعد آدمی کو احتیاط ہی کرنی چاہیے۔ سردیوں میں ریڈیو سننے کا اپنا مزہ ہے جو قابل بیان نہیں ہے۔ گرم گرم چائے کے ساتھ ریڈیو نشریات سننے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ ریڈیو تہران کے پروگرام سن رہا ہوں، ماشاءاللہ سارے پروگرام اچھے ہیں اور پروگرام مینار نور میں بانی انقلاب اسلامی کی زندگی کے مختلف گوشوں کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے اور انقلاب اسلامی ایران کی تاریخ سے آگاہی ملتی ہے۔ پروگرام مقدس دفاع، درخشاں ستارے، افکار و نظریات، اسلام کی معرفت، خلقت کی رانائیاں اور نور ایمان پروگرام سے بے پناہ معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ بزم دوستہ پروگرام میں پاکستان کے بعض سامعین کے صوتی پیغام نئے سال کے حوالے سے سننے کو ملے۔ دل چاہا کہ کچھ میں بھی بولوں، لیکن اب عمر کے اس حصے میں ہماری آواز بھی ریڈیو سے نشر ہونے والی نہیں رہی ہے، اس لیے خط پر ہی اکتفا کر رہا ہوں۔ ریڈیو تہران سننے والے دوستوں سے کافی عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی، فون پر ہی احوال پرسی ہو جاتی ہے۔ ریڈیو تہران کے پورے اسٹاف کو ہمارا خلوص بھرا سلام۔
جی جناب، نواب اصغر علی صاحب لکھنؤ ہندوستان سے آپ نے محبت نامہ ارسال کیا ہے۔ پہلے تو ہم تھوڑا سا آپ سے گلہ کریں گے کہ یہ آپ کا خط ہمیں بہت دنوں بعد ملا ہے۔ پہلے وقتاً فوقتاً مہینے میں آپ کا خط ہمیں موصول ہو جاتا تھا، تحریر آپ کی ہمیں مل جاتی تھی، لیکن یہ خط آپ نے کافی عرصے بعد ہمیں تحریر کیا ہے۔ بہرحال جہاں تک سوال ہے سردی کا، تو واقعاً اس وقت سردی جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے اور بہرحال احتیاط جو ہے وہ بھی ضروری ہے، اور آپ نے جس طرح سے منظر کشی کی ہے واقعی ہمیں پرانے زمانے کے طہٰ شمیم صاحب لحاف بستر یاد آ گئے۔
جی ہاں بالکل، اور میں نواز صاحب سے میں بھی یہاں پہ یہ گلہ کروں کہ بھائی اب جب آپ کے مہمان آنا کم ہو گئے ہیں تو آپ کم سے کم اس میں موقع نکال کر کے ہمیں خط لکھی ڈالیے۔
جی ہاں بالکل،
یہ وقت اچھا ہے۔
جی ہاں بالکل، ایسا ہی ہے۔ شاید سردی کی وجہ سے جو ہے وہ زیادہ تر اوقات جو ہیں وہ گھر میں ہی گزارتے ہیں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ جلدی جلدی خط لکھیں گے تو ہم جلدی جلدی آپ کے خطوط کو پروگرام میں شامل کریں گے۔ پروگراموں کو سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ، اور جہاں تک آپ نے لکھا کہ لحاف میں اور چائے کے ساتھ جو ہے نشریات سننے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، تو واقعی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ اسے ریڈیو ہے وہ انسان اپنے ساتھ طہٰ شمیم صاحب لے کر بیڈ پر جو ہے وہ سن سکتا ہے
آرام سے، جی ہاں بالکل،
وہ نشریات سے لطف اندوز بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اچھی منظر کشی جناب نواب اصغر علی خان صاحب نے کی ہے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ہمیشہ خط کے اندر کوئی ایسی چٹپٹی سی بات ضرور ہوتی ہے کہ جو ہمیں بھی متوجہ کرتی ہے اور سامعین کو بھی متوجہ کرتی ہے۔
بہرحال وہ نواب والا مزاج ہے تو ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں کوئی ایسی بات ان کے
جی ہاں
نکل ہی جاتی ہے، بیان ہی کر دیتے ہیں کہ جس سے مزہ آتا ہے۔
جی ہاں بالکل، بہرحال ایک خط میں انہوں نے ہمارے انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن پاکستان کے صدر جناب محمد ارشد قریشی صاحب کو مخاطب کیا تھا اور ان کے لیے بھی جو ہے وہ تعریفی کلمات جو ہے وہ ادا کیے تھے، تو جناب محمد ارشد قریشی صاحب نے بہت پسند کیا تھا اور ان کا بھی شکریہ ادا کیا تھا اپنے ایک صوتی پیغام میں. بہرحال بزرگواری ہے آپ کی، محبتیں ہیں، شفقتیں ہیں کہ جو آپ ریڈیو تہران کے ساتھ بھی کرتے ہیں اور ریڈیو تہران کے سامعین کے ساتھ بھی آپ کا پیار اور محبت جو ہے وہ اب سب کو معلوم ہے، اور آپ کے پیار اور محبت کی داستانیں ہندوستان، پاکستان اور دنیا کے گوش و کنار میں پہنچ رہی ہیں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں یہ خط ارسال کیا، پروگراموں کو پسند کیا. طہٰ شمیم صاحب لکھتے ہیں کہ اب میری آواز ایسی نہیں رہی کہ ریڈیو سے جو ہے وہ نشر ہو. میں کہوں گا ضرور کہ اگر امکان ہو تو ضرور اپنی آواز جو ہے وہ ہمیں ریکارڈ کر کے.
بھائی جیسی بھی آواز ہے ہم تو بھائی آپ کی آواز سننے کے بہت ہی مشتاق ہیں، آپ ضرور اپنی آواز ریکارڈ کر کے بھیجیں چاہے جیسی بھی ہو. ایسا تو نہیں کہ بہرحال نعوذ باللہ یہی کہوں گا کہ بہت مکروہ آواز ہوگی، ایسا تو نہیں ہے، انشاءاللہ اچھی آواز ہوگی آپ اسے بھیجیں. اور بڑھاپے کا آواز سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ بھیجیں انشاءاللہ اسے ہم نشر کریں گے اور ہمارے سامنے بھی انشاءاللہ محظوظ ہوں گے.
بہت شکریہ، بہت نوازش کہ آپ نے یہ خط ہمارے لیے ارسال کیا اور ہمیں آپ کے اگلے خط کا بھی انتظار رہے گا.
جی ضرور. یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ظہور احمد سولنگی صاحب نے. یہ لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے پروگرام پر تبصرہ کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہیں. شاید کوئی کہے کہ سولنگی صاحب نے بڑی بات کر دی ہے، تو عرض ہے کہ یہ میری ذاتی رائے ہے کیونکہ میں برسہ برس سے ریڈیو تہران سن رہا ہوں اور مجھے تہران ریڈیو کے تمام پروگرام بہت ہی زیادہ پسند ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر پروگرام میں معلومات کا خزانہ ہوتا ہے. تمام پروگرام چاہے وہ مذہبی و اسلامی ہوں یا سیاسی اور حالات حاضرہ کے پروگرام ہوں، سب میں جو ہے کچھ نہ کچھ نیا ہوتا ہے، نیاپن ہوتا ہے جو دیگر ریڈیو اسٹیشنوں میں سننے کو نہیں ملتا. ریڈیو تہران کے سامعین بھی جس طرح نظر آتا ہے اس کے پروگراموں سے راضی ہیں اور اپنی پسندیدگی کا اظہار بھی کرتے ہیں. پاکستان میں ریڈیو لسنرز کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ریڈیو کے حوالے سے سرگرم رہتی ہے اور پورے سال ریڈیو کے حوالے سے پروگرام وغیرہ بھی منعقد کرتی رہتی ہیں. آپ سے ایک درخواست ہے کہ سامعین کے حوصلہ افزائی بھی ضرور کیا کریں. عالمی سطح پر لسنرز نے ہی ریڈیو کو زندہ رکھا ہوا ہے اور آج ریڈیو کی افادت کا کوئی منکر نہیں ہے. میں اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے ریڈیو کو زیادہ ٹائم نہیں دے پاتا، لیکن جب بھی وقت ملتا ہے ریڈیو سے جڑا رہتا ہوں. ریڈیو تہران کے تمام اسٹاف کو میرا خلوص بھرا سلام.
جی جناب ظہور احمد سولنگی صاحب اسلام آباد پاکستان سے آپ نے یہ محبت نامہ ارسال کیا ہے، اور آپ کی محبتیں ہمیشہ ریڈیو تہران کے شامل حال رہی ہیں، خط کے ذریعے ہو، ای میل کے ذریعے ہو، ایس ایم ایس کے ذریعے ہو، مختصر پیغام کے ذریعے ہو، آڈیو پیغام کے ذریعے ہو، آپ ریڈیو تہران سے جڑے ہوئے ہیں اور ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب آپ کی تلخ و شیریں باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہم انہیں اپنے لیے غنیمت شمار کرتے ہیں، اور ایک ایک لفظ جو آپ اپنے خطوط میں لکھتے ہیں اس سے ہم استفادہ کرتے ہیں. ریڈیو سے جو آپ کی وابستگی ہے وہ سالہ سال پر محیط ہے
جی.
اور اکثر اور بیشتر آپ جو ہے وہ اپنی رائے سے بھی ہمیں نوازتے ہیں. بہرحال آپ کی ذرہ نوازی ہے کہ آپ نے ریڈیو تہران کو اتنا بڑا مقام دیا ہے، اتنی آپ عزت و تکریم کرتے ہیں ہمارے پروگراموں کی، اور شکریہ کہ آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی، بہت شکریہ آپ کا. اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنے اس خط کے اندر تمام سامعین کو بھی یاد کیا اور ان کی قدردانی کی ہے، لسنرز کو خراج تحسین پیش کیا ہے جو سال بھر ریڈیو کے حوالے سے سرگرمی انجام دیتے رہتے ہیں اور ریڈیو کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں. یہاں پر جگہ ہے کہ ہم ذکر کریں انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن کا، عالمی لسنرز متحدہ تنظیم آف پاکستان کا، کہ جو ریڈیو کے حوالے سے جو ہے وہ سرگرم عمل رہتی ہے. اسی طریقے سے ستلج ریڈیو لسنرز کلب جو ہے وہ بھی اپنی سرگرمیاں پورے سال بھر جاری رکھتا ہے. اسی طریقے سے تمام جتنے بھی شہروں میں ریڈیو لسنرز کلب ہیں وہ اپنی سرگرمیاں انجام دیتے ہیں اور ریڈیو کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنے اس خط کے اندر سب کو یاد کیا ہے. ہم بھی سامعین کی حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں اور ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم سامعین سے جڑے رہیں، سامعین ہم سے جڑے رہیں. بہرحال فاصلے جو ہیں وہ کم ہو چکے ہیں، مختصر پیغامات کے ذریعے سے، آڈیو پیغامات کے ذریعے سے سامعین کی بڑی تعداد جو ہے وہ ریڈیو کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ہم سب کی قدردانی کرتے ہیں، بہت شکریہ، بہت نوازش۔
جی ہاں، یہ خط ارسال کیا ہے ارسلان حبیب صاحب نے پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر میرپور خاص سے۔ یہ لکھتے ہیں کہ میں کبھی بھی ریڈیو کا شوقی نہیں رہا، لیکن سحر اردو کی ویب سائٹ پر جانے کا اتفاق ہوا اور مختلف آپشن پر کلک کیا۔ جب ریڈیو کی باری آئی تو بہت اچھا لگا۔ ترتیب وار تمام پروگرام سائٹ پر نشر ہونے کی تاریخ کے ساتھ موجود تھے۔ بعض پروگراموں کو سنا، بہت اچھا لگا۔ نشریات کے اوقات کی جستجو کی تو معلوم ہوا کہ ریڈیو تہران کی 3 وقت کی نشریات ہیں جو صبح، شام اور رات کو پیش کی جاتی ہیں۔ ایک دن آپ کے پروگراموں کو انٹرنیٹ کے ذریعے لائیو سنا۔ خبریں، سیاسی پروگرام بہت ہی معیاری تھے، کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو سماعت پر گرا گزرتی۔ دوستوں سے پرسجو کے بعد واٹس ایپ پر آپ کے لیے چند الفاظ تحریر کر رہا ہوں، امید ہے کہ اپنے بزم دوستانہ پروگرام میں اسے ضرور شامل کریں گے۔
جی جناب ارسلان حبیب صاحب، ہم آپ کو پروگرام بزم دوستانہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہترین انداز سے آپ نے تحریر ہمارے لیے ارسال کی، اور لگتا ہے کہ آپ کا شوق جو ہے وہ دو چندان ہوگا، اور ریڈیو کے ساتھ آپ کی وابستگی جو ہے خوشگوار لمحات فراہم کرے گی، اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور ریڈیو کے پروگراموں کو سننے کے بعد اس پر تبصرہ بھی کریں گے۔ اور یہ آپ کا پہلا خط نہیں ہوگا، اور آپ سے مختلف اوقات میں ہم ملاقات تحریری طور پر آپ سے کرتے رہیں گے، اور واٹس ایپ کے ذریعے سے جو یہ رابطہ ہوا ہے یہ ہمیشہ کی بنیاد پر باقی رہے گا۔
جی،
ویب سائٹ کو دیکھنے، پسند کرنے، پروگراموں کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اور آپ ہماری ویب سائٹ میں اردو ڈرامے بھی دیکھ سکتے ہیں، فلمیں بھی دیکھ سکتے ہیں، اسی طریقے سے ڈاکومنٹریز ہیں وہ موجود ہوتی ہیں۔ بہرحال مختلف جو ہے وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری سائٹ پر موجود رہتی ہیں، اور اگر آپ مستقل بنیاد پر سائٹ پر رہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر بہت سارے پروگرام جو ہے وہ سائٹ پر اپلوڈ کرتے ہیں جو آپ کے استفادے کے لیے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت نوازش کہ آپ نے پیار بھرا خط ہمارے لیے ارسال کیا۔
یہ خط ارسال کیا ہے عبد الجبار خالق صاحب نے پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر ڈیرہ اسماعیل خان سے۔ لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں، بھائی مشاہد حسین نے مجھے آپ کا نمبر دیا ہے، مجھے آپ کے پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں، میں ایک فیکٹری میں چوکیدار ہوں، فرصت کے لمحات میں ریڈیو ہی میرا تنہائی کا ساتھی ہے، ریڈیو تہران بھی میں پابندی سے سننے کی کوشش کرتا ہوں، پروگرام یادوں کے جھروکے مجھے بہت پسند ہے، صبح امید پروگرام بھی بہت اچھا ہے جس میں داستان بھی پیش کی جاتی ہے جو بہت ہی سبق آموز ہوتی ہے، اتنے اچھے پروگرام پیش کرنے پر ہم ریڈیو تہران کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔
جی جناب عبدالجبار خالق صاحب، بہت شکریہ، ڈیرہ اسماعیل خان خیبر پختونخوا سے آپ نے یہ محبت نامہ ارسال کیا، اور آپ ہمارے پرانے سامع ہیں، بھائی مشاہد حسین چغتائی صاحب کے ذریعے سے آپ کو نمبر ملا۔ ہم بھائی مشتاق حسین چغتائی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بہرحال ریڈیو تہران کو، آپ سامع تو تھے ہمارے لیکن ہم سے رابطے کا جو ہے وہ ایک ذریعہ آپ نے فراہم کیا، اور امید کرتے ہیں کہ مستقل بنیادوں پر آپ سے اب ہمارا رابطہ رہے گا۔ بہرحال جہاں پر آپ کام کرتے ہیں رزق حلال کے سلسلے میں آپ تک کو دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کے رزق میں، آپ کی نوکری میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیشہ شاد و خرم و آباد رہیں، سلامت رہیں، صحت و سلامتی کے ساتھ۔ ریڈیو کے پروگرام سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ، اور جن پروگراموں کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ ریڈیو تہران کے پسندیدہ پروگرام ہیں جو سامعین کو بے تحاشا پسند ہیں۔ ویسے تو تمام پروگراموں پر سامعین اپنی رضائیت کا اعلان کرتے ہیں، لیکن کچھ پروگرام ایسے ہوتے ہیں کہ جو ممتاز ہو جاتے ہیں، اور یادوں کے جھروکے، صبح امید پروگرام، اسی طریقے سے کلام نور، اسی طریقے سے منارہ نور، وہ پروگرام ہیں کہ جو سامعین بے تحاشا پسند کرتے ہیں۔ دیگر پروگراموں کے حوالے سے بھی اپنی رائے ہمیں ضرور تحریر فرمائیے گا۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔ طہٰ شمیم صاحب، پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور طہٰ شمیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
فارسی بیاموزید.
آئیے فارسی سیکھیے. عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے میں آپ کا خیر مقدم ہے. گزشتہ پروگرام میں ہم نے فعل مستقبل کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنے کے بعد کچھ جملے بنائے تھے اور بات پہنچی تھی زمان و مکان تک. آج کے اس پروگرام میں ہم زمان و مکان کی تعریف کریں گے اور اس کے بعد زمان و مکان کے لیے فارسی میں کیا بولا جاتا ہے اس سے آپ کو آگاہ کریں گے. امید ہے کہ آپ آج کا پروگرام بھی بغور سماعت فرمائیں گے. سامعین، آپ جانتے ہی ہیں کہ زمان یا اس میں زمان کہ جس میں وقت کی قید پائی جاتی ہے، مثلا صبح و شام وغیرہ، اور اس میں مکان جس میں جگہ کی قید موجود ہوتی ہے، مثلا گھر، پارک وغیرہ. اب آئیے فارسی میں اس میں زمان کے لیے جو لفظ وضع کیے گئے ہیں وہ سماعت فرمائیے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے معنی بھی نوٹ کرتے جائیے.
شاپ، شاپ.
جی، آپ کے لیے یقیناً یہ معنی آشنا رکھتے ہوں گے، رات.
امشب، امشب.
آج رات یا آج کی رات.
دیشب، دیشب.
کل رات.
روز، روز.
یہ دن کے لیے وضع کیا گیا ہے لفظ اور اردو میں بھی بولا جاتا ہے، تھوڑے سے تلفظ کے فرق کے ساتھ.
امروز، امروز.
جی ہاں، یہ آج کے دن پر دلالت کرتا ہے. امروز اس کو اردو میں بولا جاتا ہے.
فردا، فردا.
آنے والی کل. اور اب اس میں مکان.
بالا، بالا.
جی، اوپر، بلندی کے لیے معمولاً بولا جاتا ہے.
پایین، پایین.
نیچے.
در، در.
جی، در بمانے اندر، یعنی اندر کے معنی دیتا ہے.
بیرون، بیرون.
باہر.
شمال، شمال.
جی ہاں، شمال جیسا کہ اردو میں بھی بولا جاتا ہے.
جنوب، جنوب.
جی، یہ لفظ بھی آپ کے لیے یقیناً آشنا ہے.
شرق، شرق.
جی، یہاں مشرق کو شرق کہا جاتا ہے.
غرب، غرب.
جی، اور مغرب کے لیے آپ نے سنا غرب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. سامعین، آپ نے یہ الفاظ یقیناً نوٹ کر لیے ہوں گے. اب آئیے آپ کو ہم کچھ جملے بنانا سکھاتے ہیں. سامعین، اور اب کچھ جملے.
امجد فردا خواهد رفت. امجد فردا خواهد رفت.
امجد کل چلا جائے گا.
احمد امروز مدرسه می رود. احمد امروز مدرسه می رود.
احمد آج اسکول جائے گا.
من دیشب به قم رفتم.
میں کل قم گیا.
من دیشب به قم رفته بودم.
میں کل قم گیا تھا. یہاں آپ نے فرق ملاحظہ کیا کہ من دیشب به قم رفتم، میں کل قم گیا، اور اس کے بعد دوسرا جملہ اس طرح سے بولا گیا،
من دیشب به قم رفتے بودم.
یہاں پر معنی میں تھوڑا سا فرق آ گیا کہ میں کل قم گیا تھا. البتہ یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیں، ایک بار پھر یاد آوری کرا دیں آپ کو اس بات کی کہ یہ مذکر اور مونس دونوں کے لیے استعمال کیا جائے گا جملہ میں کل قم گیا تھا یا میں کل قم گئی تھی. جی، اگلا جملہ کیا ہے؟
او امشب نخواهد رفت. او امشب نخواهد رفت.
وہ آج نہیں جائے گا یا وہ آج نہیں جائے گی. سامعین, اور اب کچھ ایسے جملے بناتے ہیں کہ جن میں اس میں مکان کو مرکزیت حاصل ہے. جی, جملہ کیا ہے؟
پارک ملت در شمال تهران واقع می باشد. پارک ملت در شمال تهران واقع می باشد.
پارک ملت یا نیشنل پارک تهران کے شمال میں واقع ہے.
فرودگاه بین المللی در غرب تهران احداث شده است. فرودگاه بین المللی در غرب تهران احداث شده است.
انٹرنیشنل ایئرپورٹ یا بین الاقوامی ہوائی اڈا تهران کے مغرب میں بنایا گیا ہے.
مصلی بزرگ امام خمینی دو منار بزرگ دارد. مصلی بزرگ امام خمینی دو منار بزرگ دارد.
جی سامن, مصلی بزرگ امام خمینی یا امام خمینی عیدگاہ, جی اس کے دو بڑے مینار ہیں. سامن, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسی موضوع پر آپ سے مزید گفتگو ہوگی. اس وقت تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے.
خدا نگہدار.
Thank you.